نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على أفضل المسلمين، الصلاة والسلام على أفضل النبيين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت فری کیا کہ ہم بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اور سکھائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے صراط مستقیم. سورہ یونس آیت نمبر 30-32 فرمان الہی ہے، ترجمہ: وہ کون ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں روزی پہنچاتا ہے؟ وہ کون ہے کہ تمہارا سننا اور دیکھنا اس کے قبضے میں ہے؟ وہ کون ہے جو نکالتا ہے زندگی کو موت سے اور نکالتا ہے موت کو زندگی سے؟ پھر وہ کون سی ہستی ہے جو بے شمار زمینوں آسمانوں کہکشاؤں کے نظاموں اور کائنات کے نظام کو بڑی نگرانی کے ساتھ چلا رہی ہے؟ یقیناً وہ اعتراف کریں گے کہ وہ ہستی اللہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہو کہ جب تم اس بات سے انکار نہیں، پھر کیوں غفلت اور سرکشی سے نہیں بچتے؟ ہاں بے شک یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے، اور جب یہ حق ہے تو حق کے ظہور ہونے کے بعد اسے نہ ماننا سراسر گمراہی ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ نمبر 2، سورہ نمل آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سیرابی سے خوش نما باغ لگا دیے، حالانکہ یہ بات تمہاری بس کی نہیں تھی؟ باغوں میں درخت لہلائے، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے؟ مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیوا حجت اور کجروی ہے، صرف یعنی کٹ حجتی کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں. سورہ نمل آیت نمبر 61 میں فرمان الہی ہے، اچھا بتاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کا مستقر بنایا، یعنی اسے ٹھہرا دیا. زمین جب بنائی گئی تھی تو ہلتی تھی، اللہ نے اس کو ٹھہرایا، اس میں نہریں بنائی. ٹھہرایا کیسے؟ پہاڑ بنا کے ان کو ٹھہرایا اور پہاڑ بلند کیے. وہ دریاؤں میں، وہ دو دریاؤں میں دیوار حائل کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ دیوار لگا دی اس نے، لیکن دو دریا ایک ایسا ہے جس میں ایک طرف پانی صحیح ہے اور ایک طرف میٹھا ایک طرف کڑوا ہے. ٹھیک ہے، بظاہر کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ ہی حد بندی کر دی ہے. نہ میٹھا پانی کڑوے پانی سے ملتا ہے، نہ کڑوا پانی میٹھے سے ملتا ہے. یہ بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے اس نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، اور دو دریاؤں میں دیوار حائل کر دی. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود ہے؟ مگر ان لوگوں میں اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے. سورہ نمل آیت نمبر 62، اچھا بتا وہ کون ہے جو بے قراروں کے دلوں کی پکار کو سنتا ہے، جبکہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اسے پکارتے ہیں اور ان کا دکھ ٹال دیتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کا جانشی بنایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا کوئی معبود ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم نصیحت پکڑتے ہو. سورہ نمل آیت نمبر 63، اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو صحراؤں اور سمندروں کی تاریکی میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس شرک سے پاک اور منزہ ہے کہ جو یہ لوگ اس معبودیت میں اس کی معبودیت میں شریک ٹھہراتے ہیں. سورہ نمل آیت نمبر 64، اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو مخلوق کی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے. اور وہ کون ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. سورہ نمل آیت نمبر 65 سے 69 تک فرمانِ الٰہی ہے، دیکھو جو چوپایوں میں تمہارے لیے غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی عبرت ہم نے رکھی. چوپایوں میں غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی عبرت کتنی رکھی ہے؟ ہم ان سے جسم میں، ان کے جسم میں، خون اور کثافت کے درمیان میں سے خون اور کثافت دودھ پیدا کرتے ہیں. خون اور کثافت سے، ٹھیک ہے، دودھ پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہترین مشروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے پیدا کرتے ہیں؟ تو غور کرو تم کہ وہ کوئی اور کر سکتا ہے ایسا؟ خون اور کثافت کے درمیان میں سے ایسا مشروب جو لوگوں کے لیے کتنا زبردست قسم کا ہو، یہ غور کرنے کے لیے. پھر کہا کھجور اور انگور ایسے پھل دیے جس سے سرور حاصل ہوتا ہے، اور اچھی غذائیں دونوں طرح کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. سرور بھی، سرور کا مطلب سکون، ٹھیک ہے، اور اچھی غذا بھی میسر ہو جاتی ہے. بلا شبہ اس بات میں باشعور لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور ان کی ٹہنیوں میں جو اس غرض سے بلند کی جاتی ہیں کہ اپنے لیے گھر بنائیں، پھر ہر طرح کے پھلوں سے رس چوسیں، پھر اپنے پروردگار کے ٹھہرے ہوئے راستے سے اور طریقے سے گزرتے ہوئے، اپنے پروردگار کے ٹھہرے ہوئے راستے اور طریقے سے گزرتے ہوئے کامل وفاداری کے ساتھ اس کام کے لیے گامزن رہیں. ٹھہرا ہوا طریقہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ راستہ بھی ٹھہرا ہوا، ٹھیک ہے، جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے، اور پھر کامل وفاداری کے ساتھ گامزن رہیں. اس کے جسم سے پھر کیا ہوتا ہے؟ مختلف رنگوں کا رس نکلتا ہے جس میں انسان کے لیے شفا ہے، شہد. بلا شبہ اس میں تم لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. سورہ واقعہ آیت نمبر 63 سے 73 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم اگر بیج ڈالیں زمین کے اندر تو مٹی کی خاصیت تو یہ ہے کہ بیج اس میں ڈالا وہ گل جائے گا نا، بیج گلنا چاہیے اس کو، گلا دے گا، لیکن نہیں، اللہ نے اس کو اگانا ہے، وہ گلاتا نہیں اس کو. پھر جو اس میں سے پودا نکلے گا، ننی سی کومپل، اس میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کو پھاڑ سکے اور اوپر نکل آئے؟ نہیں، طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو نکالنا ہے، اس لیے وہ نکلی ہے. ورنہ اتنی سی جان کے اندر جو بالکل ایسے ہاتھ سے ملیں تو وہ ختم ہو جائے، اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ زمین پھٹی اور وہ اس میں سے نکل کے اوپر آ گئی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ تم کاشتکاری جو کرتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، اور تم صرف یہ کہنے کے لیے رہ جاؤ کہ ہمیں تو اس کا صرف نقصان ہی ہوا ہے، بلکہ ہمیں تو صرف تاوان اٹھانا پڑے گا، ہم تو اپنی محنت کے سارے فائدے سے محروم ہو گئے اگر چورا چورا ہو گیا تو. یہ بات بھی تمہارے سامنے ہے کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے کون برساتا ہے، تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں. کیا اس نعمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو؟ یہ بات بھی تمہارے سامنے ہے کہ جو تم آگ سلگاتے ہو اس کے لیے لکڑی کون پیدا کرتا ہے، یا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اور اسی آگ سے مسافر کے لیے بھی ہم فائدہ پہنچاتے ہیں، مسافر کو بھی آگ فائدہ پہنچاتی ہے، روشنی بھی دیتی ہے और रास्ते में उसको काम भी आती है। यानी सूरह नजम आयत नंबर 19 से 22 तर्जमा, बस क्या देखा तुमने लात को और उजा को और मनात को, ये तीनों बुतों के नाम हैं। बस क्या देखा तुमने लात को, उजा को और मनात को, ये तीनों बुत हैं। ठीक, क्या तुम्हारे लिए नर है? क्योंकि ये लोग कहा करते थे मुशरिकीन मक्का कि ये हमारे लिए, ये हमारे लिए हैं, और अल्लाह के लिए कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अब अल्लाह ताला कहता है कि क्या तुमने देखा लात को, उजा को, मनात को, ये तीनों भूत हैं, क्या तुम्हारे लिए नर है और उसके लिए मादा, अपने लिए बेटे पसंद करते हो और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हो, ये कैसी बांट है? ये सारे नाम तुमने और तुम्हारे अबाजदाद ने रख लिए हैं और अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नहीं उतारी, मगर ये अपने गुमान की पैरवी करते हैं। सूरह वाकया आयत नंबर 58 और 61 तर्जमा, क्या तुमने इस बात पर गौर किया, भला देखा तुमने कि जो पानी तुम टपकाते हो, कभी ख्याल किया कि इसको तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? और हमने तुम्हारे लिए मौत को भी मुकर्रर कर दिया है और हम इससे आजीज नहीं कि तुम्हें यहाँ से कहीं और ले जाएं और तुम्हारी जगह कोई और मखलूक जो तुम ही जैसी हो यहाँ पर ला के बसा दें। सूरह तलाक आयत नंबर 12 तर्जमा, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान और 7 ज़मीनें बनाई और इनके दरमियान अल्लाह ताला के अहकाम नाजिल होते रहते हैं और सबका इंतज़ाम बाकायदा होता रहता है। ये इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ कर सकता है और अल्लाह के इलम में हर चीज़ है। सूरह नबा आयत नंबर 6 से 16 तक, क्या हमने ज़मीन को बिछौना और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया और तुमको हमने जोड़ा जोड़ा बनाया, और क्या हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारी थकावट दूर करने का तरीका नहीं बनाया, और हमने रात को ओढ़ना यानी आराम करना और दिन को कमाई का वक्त तुम्हारे लिए बनाया, और तुम्हारे ऊपर 7 आसमान सख्त बनाए छत की सूरत में, और फिर सूरज की रोशनी और गर्मी के लिए पैदा कर दिया, सूरज को रोशनी और गर्मी के लिए पैदा कर दिया, और फिर हमने तुम्हारे लिए पानी भरे बादलों से पानी का रेला उतारा ताकि हम इससे अनाज सब्जा निकालें और बाग सब्ज हो जाएं पत्तों में लिपटे हुए, ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया है। अगर हम गौर करें तो एक दाना गंदम से 920 दाने पैदा होते हैं, एक दाना गंदम से 920 दाने पैदा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़मीन में एक मन या समा मन बीज बोया जाए तो इंसानी ग़ज़ा के लिए 40 से 50 मन गंदम हासिल होती है, 40 से 50, एक मन बीज बोए या समा मन तो 40 से 50 मन गंदम हासिल होती है। ये कितना बड़ा करम है अल्लाह ताला का। तो ये सब कुछ कौन करता है, करने वाला कौन है? जो एक माँ की तरह हमारी हर हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, उसने हमारे लिए दुनिया में हर तरह की सहूलत और हर तरह का रिस्क फराहम किया, उसने ऊँट गाय भेड़ बकरी मुर्गी बटेर का गोश्त हम पर हलाल किया, इसमें से जो हमें भाए हम उसे इस्तेमाल करें, उसने तमाम जानवरों पर हमें कुदरत दी, उन्हें हमारा मती किया, मती, अगर हमारे ये मती ना हो, घोड़े को कोई कौन मती कर सकता है? अगर घोड़ा हमारा मती ना हो, घोड़े को पीठ पर कोई हाथ नहीं रख सकता, घोड़े में इतनी ताकत है कि अगर उसकी पीठ के ऊपर कोई हाथ रखे आम बंदा तो वो इतनी ज़ोर से दौलती पिछली वाली मारता है कि ये छत जो है ना ये तोड़ दे, इतनी ताकत होती है उसमें। लेकिन अल्लाह ने सुधा सुधा के लोगों ने उसको सुधा सुधा के आखिरकार उसको अपने मती कर लिया। ये भी एक तरीका है उसको मती करने का कि किस तरह से ये सब जानवरों को मती करते हैं। ठीक है, हमने तमाम जानवर पर तुम्हें कुदरत दे दी, कुछ को हम खाते हैं और कुछ पर सवारी करते हैं। उसने ज़मीन से तरह तरह का रिस्क निकाला और फिर तरह तरह के फल पैदा किए ज़मीन में। जिस कदर रिस्क और फल हैं हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। कुरान पाक कलाम इलाही है, कुरान पाक मखलूक नहीं है, कुरान पाक खालिक का कलाम है। खालिक के अंदर से बातिन से निकल कर आने वाली चीज़ है। हम जितना इस पर गौर करेंगे इसके मायने और मतालिब हम पर वादे होते चले जाएंगे। एक आम आदमी की तो हैसियत ही क्या है। मुफस्सरीन और मुज्तहिदीन हजरात ने मिलकर इस पर गौर वगौस करके इसके तर्जमे और तफासीर लिखी, लेकिन कोई मुज्तहिद या मुफस्सिर ये नहीं कह सकता कि मुझे कुरान पाक के मतालिब पर मुकम्मल आगाही नसीब हो गई है। ये वो समुंदर है कि इसमें गोता लगाने वाले गोता लगाकर मोती निकालते रहेंगे, लेकिन इसकी तह तक ना पहुंच सकेंगे और ना ही इस समुंदर के मोतियों में कोई कमी आएगी। हर आने वाले को एक हद तक पहुंचना है और इसके दूसरे को इससे अगली हद तक और तीसरे को उससे अगली हद तक। लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म होती रहेंगी लेकिन कुरान पाक का इलम ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि खालिक का कलाम है। हम मखलूक हैं, मखलूक ख़त्म हो जाती है और होती रहेगी, लेकिन कलाम इलाही की तफसीर कभी ख़त्म नहीं होगी ता क़यामत, क्योंकि ये रहती दुनिया तक के लिए हमारे लिए निज़ाम हयात है, रहती दुनिया के लिए हमारे लिए एक आइन है, एक कानून है, एक शरीयत है। हमारे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम में से 90% लोग बाई चांस मुसलमान हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अलमिया 90%। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमें कलमा किसने पढ़ाया था, याद किसने कराया था, माँ ने, बाप ने, दादा दादी में से किसी ने। और तजुब की बात यह है कि हम इस मुसलमान होने पर फ़ख्र भी बहुत करते हैं, जिस मुसलमानी में हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा कर दिया और हम मुसलमान हो गए। हमने कलमे का इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। ये इकरार बचपन ही में हमने कर लिया था। ये इकरार इकरारुम बिल्लिसानी है, ज़ुबान से इकरार, यानी ज़ुबान से इकरार, जिसके साथ ही नमाज, रोज़ा, ज़कात, ज़िक्र वगैरह हम पर लाजिम हो गया, गोया हम इस्लाम ले आए। तो इस्लाम क्या है? ज़ुबान से इकरार और उसके साथ ही नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह अदा करना। इसलिए चूंकि ज़ुबान से ही इकरार है, इसलिए नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह जैसा हम देते हैं वो भी हमें पता चल गया कैसी है। सिर्फ ज़ुबानी ज़ुबानी है ना इकरार। लेकिन इसके अच्छा, अब दूसरा हमने ये भी इकरार किया कि मोहम्मद रसूलल्लाह। एक तो ये किरार किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हमारा माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, दूसरा हमने कहा मोहम्मद रसूलल्लाह। अब इस इकरार के बाद हमें ये देखना है कि जिस हस्ती को हमने अपने माबूद किया है वो हमसे क्या चाहता है, क्या करने को कहता है, कौन सी चीज़ पसंद करता है, किन चीज़ों को नापसंद करता है, और उसने हमारे लिए क्या अहकाम दिए हैं, हमारे लिए क्या हराम, क्या हलाल है, क्या जायज़, क्या नाजायज़ है। क्योंकि हमने इकरार बहुत बड़ा किया है ना कि कोई माबूद नहीं मेरा सिवाय अल्लाह के। अब अल्लाह ने पिछली आयतों में यही बताया कि वो तुम्हारा माबूद है, इतनी चीज़ें खोल खोल के बताई हैं। ठीक है कि वही तो है तुम्हारा माबूद जिसने तुम्हें ये कुछ दिया। ये तमाम चीज़ें कहाँ से मालूम होंगी कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, इसके महबूब की किताब यानी कुरान पाक से। तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़ुबानी इकरार तो कर लिया, लेकिन तस्दीकुम बिलकल्ब उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक हम पूरे कुरान पाक को कम अज़ कम एक मरतबा तर्जमे से ना पढ़ लें और पूरी सीरत मुबारका का एक मरतबा मुतालिया ना कर ले। ठीक है, अब मैं ये साथ ही बता दूँ, इसका मतलब कोई ये ना निकाल ले कि पूरे उलूम का जामिया होना ज़रूरी है। हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कम अज़ कम एक मरतबा मुतालिया, जिससे मुदरजा बाला तमाम सवालातों के आसान तरीन जवाब हमारे सामने आ जाएंगे। दीन का इतना इलम हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है, दीन का इतना इलम हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, जिसमें हमें पता चले कि हमारे लिए क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है, हमारे माबूद ने हमें क्या कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तरीका ज़िंदगी गुजार कर दिखा कर गए हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, یہ سب فرض عین ہے, یعنی سب پہ فرض ہے. اچھا, پورا علم حاصل کرنا یعنی علم میں جامع ہونا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ امت میں سے کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے, اگر ایک بھی ادا نہ کرے تو سارے گناہگار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. علماء کا وجود فرض کفایہ ہے, عالم بنتے رہتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ سے خود ہی اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, اعتکاف فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو فرض عین ہے آپ یہ دیکھ لیجئے اس میں سے ہم کتنے فرض ادا کرتے ہیں. سب سے بڑا فرض کہ قرآن پاک کو نہ ایک دفعہ ہم نے سرسری طور سے ترجمے سے پڑھا, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی جو ہے کوئی جو اس کو سیکھے, ایک ہی دفعہ اگر آپ پڑھ لیں اس کو سرسری سا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اور کن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے. لیکن ہم نے ایسا کیا ہی نہیں, ہم اس طرف آتے ہی نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس پہ لگا دیا کہ جاؤ ناظرہ پڑھو, وہاں جا کے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ترجمے سے پڑھانا ہے قرآن پاک. ناظرہ پڑھانے سے ہمارا بچہ کیسے جانے گا کہ مقصد حیات کیا ہے, کیسے جانے گا کہ ایک مسلمان کے ذمے کون سی ڈیوٹیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے, وہ نماز روزہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا سورہ الحجرات آیت نمبر 14 ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ان سے کوئی ایمان نہیں لائے, یہ صرف اسلام لائے ہیں, ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے. گویا اسلام زبان سے اقرار اور ایمان دل سے یقین کا نام ہے. جو لوگ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے ہیں ان کو جلد ہی علم ہو جاتا ہے کہ جو ہستی قرآن پاک میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کون ہے جس نے ایسا کیا اور جس نے ایسا کیا اور جس نے ایسا کیا, ہیں وہ خود ہی بتا بھی رہی ہے کہ وہ ہے کون. سورۃ لقمان آیت نمبر 10 میں ترجمہ, اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے ہر قسم کے اعلیٰ جوڑے پیدا کیے. سورہ الاعراف آیت نمبر 189, وہی تو ہے جس نے تخلیق کیا تمہیں نفس واحد سے پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. سورہ یاسین آیت نمبر 36, پاک ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا جوڑوں کی صورت میں ان چیزوں میں جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں میں اور ان چیزوں میں جن کا وہ علم نہیں رکھتے. سورہ روم آیت نمبر 21, اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی, ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 2, وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کیا اور ہر کسی کی موت اس کے ہاں مقرر ہے, پھر بھی تم شک کرتے ہو. سورہ کہف آیت نمبر 49, کوئی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کی قرآن پاک نے وضاحت نہ کر دی ہو. رہتی دنیا تک کے لیے وضاحت ہے قرآن پاک میں, میں نے پہلے بتا دیا ہے, کیونکہ قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا رحمت للعالمین. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نمبر 1 میں فرمایا ہے, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. عالمین بہت ہیں, ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنے عالم ہیں, 18,000 عالم تو عام طور پر علماء نے گنائے ہیں, باقی اور اگر دیکھا جائے تو ہر جاندار کا ایک الگ عالم ہے. کوئی بھی جاندار آپ لے لیں, ویسے بھی ہماری دنیا کی طرح بہت ساری دنیایں اور بھی ہیں جن کا ہم کو اندازہ بھی نہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہا ہے, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں, اس ہستی کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے, اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا جا رہا ہے, اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک رہنے والی اور تمام عالمین کے لیے رہنمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ آپ کا عملی نمونہ, ایسا نمونہ ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق کے رب العالمین ہیں, یعنی ہماری دنیا کی طرح کروڑوں دنیائیں اور ہیں, اس میں بسنے والی مخلوق جن اور ان حیوانات نباتات جمادیات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتارتا ہے. اب ایک بات یہاں پر خاص طور سے نوٹ کر لیں, جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے رزق کا ہوتا ہے, لیکن دیکھیں رزق سے مراد خالی روٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, رزق سے مراد خالی روٹی نہیں ہے, رزق سے بلکہ رزق سے مراد بچپن جوانی اور بڑھاپے کے تقاضوں کے مطابق وسائل کا اتارنا, بچپن جوانی بڑھاپے کے تقاضوں کے مطابق وسائل کا اتارنا, یعنی ہر مخلوق کی مختلف طبیعتوں اور ضرورت کے مطابق وسائل کا پیدا کرنا ہے. لفظ ایک استعمال کیا ہے کہ وہی تو ہے جس نے روزی اتاری تمہارے لیے, لیکن آپ اس کا دیکھیں کہ وہ ہے کیا چیز, روزی میں کیا چیز ہے, رزق میں کیا چیز ہے. رزق سے مراد خالی روٹی نہیں ہے, بلکہ رزق سے مراد بچپن جوانی اور بڑھاپے کے تقاضوں کے مطابق وسائل کا پیدا کرنا, یعنی ہر مخلوق کی مختلف طبیعتوں اور ضرورت کے مطابق وسائل کا پیدا کرنا, یہ ہے رزق سے مراد. اللہ تعالیٰ بحیثیت ذات ان تمام اوصاف سے ماورا ہے جو مخلوق میں ہیں, ہمارے والے اوصاف نہیں ہیں اس کے, اس لیے کہ وہ یکتا ہے, ٹھیک ہے, یکتا, ٹھیک ہے, اور بے مثال. ہم بے مثال نہیں ہیں, ہماری بہت ساری مثالیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ یکتا ہے, اکیلا, وہ جیسا کوئی نہیں, اور وہ بے مثال ہے, جبکہ مخلوق بے مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ مخلوق محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں, کسی کی اولاد نہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی خاندان نہیں. اس نے پوری کی پوری تعریف خود سورہ اخلاص میں بیان کر دی ہے, وہ سب کچھ ہے, اس نے سب کچھ کیا ہے, اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی مشیت کے تحت اپنے وسائل سے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اپنے رضا اور اپنی مشیت کے تحت اپنے وسائل سے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے خاص محبوب بندے دنیا میں بھیجے, ان میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا, اور بھیجا سب سے آخر میں جبکہ ان کا نور آپ سے ان کا سب سے پہلے تخلیق فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. مدارج نبوت جلد 2 صفحہ 2. ایسی تخلیق جو مخلوق کی ضروریات کا ادراک رکھتی ہے تاکہ وسائل کی تقسیم میں مخلوق محروم نہ رہ جائے, اور ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ کا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا. یہ حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی تھی کہ ایک پیغمبر ہم میں ایسا بھیجنا, جیسی دعا کی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پیغمبر بھیجا. کیسا کہا, وہی تو ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں, ان پڑھ لوگ تھے نا سارے کے سارے, گمار, دیہاتی, بدھو, جاہل, کچھ بھی نہیں آتا تھا انہیں, صرف ان کا کام صرف لڑنا جھگڑنا تھا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ٹھیک ہے نا, طاقتور انہیں قبضہ کر رکھا تھا دنیا میں, ظلم ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات کھول کھول کر بتاتا ہے. آپ قرآن پاک کو دیکھیں, یقین کریں, خود بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے ہم کتنے جاہل ہیں, اللہ نے کس انداز میں ایک ایک آیات کو کھول کھول کے کتنی 10-10 دفعہ بتایا, ایک ایک چیز کو اتنا واضح کیا ہے, ایک ایک چیز کو, کہ میں کہتی ہوں کہ جاہل سے جاہل انسان بھی اس کو سمجھ جائے. لیکن ہم نے اس کتاب کو کھولنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی کہ ہم اسے کھول کے ترجمہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہم سے کہتا کیا ہے. نمبر ایک کام نبی کا یہ تھا کہ کتاب کو کھول کھول کر بتاتا ہے. نمبر دو ان کا تزکیہ کرتا ہے, یعنی ان کے نفس کو اندر سے پاک کرتا ہے. نمبر تین ان کو کتاب کا علم سکھاتا ہے. ایک جنرل پڑھنا جیسے آپ لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں, ایک ہے کتاب کا علم سکھاتا ہے جس کا مطلب ترجمے سے پڑھنا. آئی سمجھ؟ کتاب کا علم کیسے سیکھیں گے جب تک ترجمہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا؟ کھول کھول کر بھی جب بتایا جائے گا تب بھی ترجمہ بتایا جائے گا, ورنہ سمجھ ہی نہیں آئے گا. اب یہاں پر کھول کھول کر بتانا ان کے لیے بتایا گیا ہے جن کی زبان عربی تھی. ان کو جب قرآن پاک سنایا جاتا تھا ناظرہ, تب بھی وہ سمجھ جاتے تھے کہ مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر بھی ان کو 10-10 دفعہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہے ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. کتاب بھی سکھاتا ہے یعنی ترجمے سے, اور حکمت بھی, دانائی کی باتیں بھی ساری کی ساری ان کو سکھاتا ہے. یہ نبی کا کتنا کام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا گئے سارے کام, کوئی کام انہوں نے نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے. قرآن پاک کو جس طرح سکھایا, جس طرح سمجھایا, جس طرح سے اترا, اسی طریقے سے سارا پس منظر کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی, ایک ایک احکام بتایا, ایک ایک عمل کر کے دکھایا, کوئی چیز چھوڑی نہیں, ہر نمونہ چھوڑا, ہر نمونہ چھوڑا. حتیٰ کہ صحابہ کرام نے آپ کی مسکراہٹ, آپ کے چہرے کا غصہ, سب چیز نوٹ کر دی. جس وقت آپ کا غصہ تھا, جس وقت یہ تھا, کس وقت آپ نے مسکرائے, کس وقت آپ ہنسے, کیا آپ نے کیا, ایک ایک چیز. کسی نبی کی اس طرح ایک ایک چیز محفوظ نہیں ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ دین آخری وقت تک رہنے والا دین ہے, قیامت تک, اور ہر بندے نے قیامت تک اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی تو ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کھول کھول کر بتاتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے. ورنہ اس سے قبل تو یہ کھلی گمراہی میں تھے. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب تمہاری طرف آ چکی ہے. یہ آیت خاص طور سے نور کی طرف نشاندہی کرتی ہے. ایک نور, کیونکہ روشن کتاب بعد میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نور جو ہے یہ روشن قرآن پاک کے لیے آیا ہے. اب یہاں پر یہ آیت کہہ رہی ہے ایک نور اور ایک روشن کتاب تمہاری طرف آ چکی ہے. یہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں فرمانے الہی ہے, جو کوئی بھی اس کی راہ میں کوشش کرے گا, جو بھی کوئی, اللہ اس کو اپنی تک پہنچنے کا راستہ دکھا دے. بات یہ کہ کوشش کس نے کرنی ہے, ہم نے. ہم کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, جو کوئی بھی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ضرور سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھا دے گا. کون سا راستہ؟ جو اس بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچا دے. انسان کی سوچ میں مثبت اور منفی دونوں شاخیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پازیٹیو طریقے بھی سوچ سکتا ہے اور نیگیٹو طریقے سے بھی, اچھا بھی سوچتا ہے اور برا بھی سوچ سکتا ہے, دونوں چاہتے ہیں. کیونکہ انسان کو ارادہ, اختیار اور مرضی دی گئی ہے نا, اور اسی ارادہ اور اختیار اور مرضی پر اس کا محاسبہ ہے, انسان اور جنات کا. باقی جتنی مخلوق ہیں وہ اللہ کے اشارے پر چل رہی ہیں, چاہے وہ فرشتے ہیں, چاہے وہ سورج چاند ستارے ہیں, چاہے وہ جو بھی کہے, ان کا محاسبہ اس لیے نہیں کہ ان کو مرضی اور اختیار نہیں دیا گیا. انسان اور جنات کو مرضی اور اختیار دیا گیا, اس لیے اس میں مثبت سوچ بھی ہے, منفی بھی. ہماری مرضی ہے ہم اللہ کی طرف جائیں, اور ہماری مرضی ہے ہم شیطان کی طرف, اللہ معاف کرے, خدا نخواستہ جائیں. کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, اس نے سمجھ دی, عقل دی, فہم دی, دماغ اتنا دیا ہے کہ ہم اچھائی برائی سمجھ سکیں. اگر دماغ اللہ اتنا نہ دیتا, ٹھیک ہے, تو اللہ معاف کرے حرف اللہ پہ آ پڑتا ہے کہ اس نے دماغ تو اتنا دیا نہیں تو یہ سمجھ کیسے سکتے, صحیح ہے. تو اس نے انسان کو دماغ بہت دیا ہے, جو بہت سوچنے والے, جو مجتہد حضرات ہیں, उनमें भी वही दिमाग है, बस थोड़ा बहुत कमी बेशी होती है, वरना दिमाग अल्लाह ने अल्लाह की ज़ात को समझने के लिए, नबी की ज़ात को समझने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए, नफ्स को समझने के लिए, शैतान को समझने के लिए बहुत है ये दिमाग हमारे पास, बशर्ते कोई इंसान इस दिमाग को लड़ाए उन ज़ातों को समझने के वास्ते। और अगर दुनिया ही में रहे कि मैंने ये कपड़े पहनने हैं, मैंने बाज़ार से ये मैचिंग करनी है, मैंने घर में ये लाना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, फिर वो दिमाग उन्हीं में चला जाता है, फिर नहीं रहता अल्लाह की तरफ दिमाग ध्यान कुछ भी। तो इंसान की सोच में मस्बत और मनफी दोनों शाखें मौजूद होती हैं। एक हकायत बताती हूँ मस्बत और मनफी सोच की। एक मुसाफिर चांदनी रात में महवे सफ़र था, चांद की 14वीं तारीख थी। मुसाफिर ने चांद को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ चांद तुम कितने अजीम और कितने मेहरबान, तुम्हारी रोशनी से रात की तारीकियां उजालों में बदल गईं। तुम्हारा वजूद इंसान पर एक अजीम एहसान है, तुम्हारी रोशनी से मेरा यह सफ़र कितना आसान और दिल फरेब हो गया है। चांद की तारीफ करते हुए मुसाफिर रास्ता कता करता रहा और चांद की तारीफ करता रहा, इसी तरह से वो गुजरता रहा। इसी वक्त शहर के किसी घर में एक चोर चोरी की गरज से दाखिल हुआ। चांद की रोशनी में उसे अपने पकड़े जाने का खौफ लाहक हो गया, तो वो इसी घर के कोने में दुबक गया और लगा चांद को कोसने। उसने कहा, ऐ चांद तेरा वजूद मेरे लिए बदबख्ती की अलामत है, तूने मेरी आज़ादी और मेरे रिस्क में रुकावट डाल दी है, काश कोई स्याह बादल आके तुझे ढांप ले, मुझे तेरा चेहरा कभी भी दिलकश महसूस नहीं हुआ, मेरा बस चले तो कभी तेरी सूरत ना देखूं, अगर तेरा यह मनहूस चेहरा ना होता तो स्याह रातों में मेरा काम कितना आसान हो जाता। ठीक है, अब हर शख्स सोच ले कि मेरी सोच कैसी है। ठीक है, अब मैं इसको सोच को मनफी और मस्बत इसलिए कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि मनफी सोच हमारी वो है जो सिर्फ हमें दुनिया की तरफ राग़िब करती है, मस्बत सोच वो है जो हमें ये भी बताए कि हमने आखिरत के लिए क्या करना है। ठीक है, अब इंसान हर बंदा सोचे कि मेरे में मनफी सोच कितनी है, मैं दुनिया की कितनी फिक्र करती हूँ, मैं कितना कितना दुनिया के लिए कोशिश करती हूँ और मैं आखिरत के लिए क्या कर रही हूँ। ठीक है ना, ये सारा अच्छी तरह से सोच लें। कुरान पाक हमें बताता है कि रिज़्क हलाल इंसान को सुकून और राहत बख्शता है, जबकि रिज़्क हराम इंसान के सुकून और राहत के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार है। रिज़्क हराम राहत और सुकून के दरमियान एक हाइल दीवार जो इंसान को सुकून के अंदर दाखिल होने ही नहीं देती। रिज़्क हराम से भी आटा खरीद कर रोटी पकाई जाती है, रिज़्क हराम से भी आटा खरीदते हैं रोटी पकाते हैं, पेट भरता है, यानी भूख का तकाजा, भूख का जो तकाजा है वो एक इलम है कि भूख लग रही है। अब वो हमने भूख के तकाजे को पूरा किया रिज़्क हराम से, अब भूख किस तरह रफा की जाए ये इलम के अंदर मायने पहना है। अगर मनफी मायने पहना दिए जाएँ, हलाल हराम की तमीज़ ना की जाए, मनफी मायने पहनाएँ उसको, ठीक है, इसको मनफी मायने पहनाते हैं कि हमें भूख लग रही है, तो बावजूद इसके कि भूख रफ़ा करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं और ऐसी रोटी से खून भी बन रहा है, इसकी गज़ाइत से हमारा कद काठ भी बढ़ रहा है, अक्ल व शऊर में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारी अगली दुनिया बर्बाद हो रही है। हमारा ज़मीर हमें मलामत कर रहा है कि रिस्क किसी का हक मार कर हासिल किया है, ये रिस्क रिस्क हलाल नहीं है, ये रिस्क रिस्क हराम है, और ये चीज़ हमारा दुनिया ये चीज़ हमारी दुनिया का सुकून दरहम बरहम कर देती है। जब आदमी हराम रोटी का टुकड़ा कमाता है, हराम कमाई, तो इसके अंदर बेसकुनी, बदहाली, परेशान हाली, ज़हनी कशमकश का एक पैटर्न बन जाता है। इसके बरक्स अगर हम इसी इलम में यानी भूख लग रही है मस्बत पहलू दाखिल करें कि रिज़्क हलाल ही खाना है, ठीक है, तो दिमाग के अंदर वो खुलिए जो इलम के अंदर मफहूम और मायने पहनाते हैं हमेशा सुकून और राहत की इतला देंगे, आखरत की सोच पैदा कर देंगे कि देख اگر یہاں رزق حلال کھائے گی تھوڑا کھا لے لیکن وہاں تجھے سکون ملے گا. وہ دماغ کے خلیے ہی ہمارے اندر مثبت سوچ پیدا کر کے ہمیں آخرت کی طرف کو راغب کر دیں گے. یعنی انسان اپنے ارادے اور اختیار سے علم میں معنی پہنا سکتا ہے. علم میں مثبت یا منفی معنی پہنانے کا اختیار اللہ نے ہر انسان کو دے رکھا ہے. یہ یاد رکھیں, کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ہی صرف عقل مند ہوں. سب کو اتنی عقل اللہ نے دے رکھی ہے, بشرطے اپنی عقل کو مثبت طرف لائیں, اس کو آخرت کو پہچاننے کی کوشش کریں. اس کے لیے کوشش کریں کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, تھوڑا پڑھیں, اور اپنے دل و دماغ میں آخرت کو بسائیں کہ ہمارا آخرت جو ہے وہ ہماری متاع کل ہے. دنیا میں ہم نے تھوڑے عرصے رہنا ہے, 50-55 سال کی زندگی دنیا میں گزارنی ہے. اس کے مقابلے میں ہماری آخرت کی زندگی اینڈلیس لائف ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی. تو 50-55 سال کی اس زندگی میں اگر اینڈلیس لائف کے لیے توچھا تیار کرنا ہے تو اس زندگی کو مارو ٹھوکر. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ مصرف زندگی میں نہ الجھیں, نہیں, مصرف زندگی الگ چیز ہے, زندگی گزارو لیکن محبت دنیا کو دل میں مت پالو, ٹھیک ہے. تو علم میں مثبت یا منفی معنی پہنانے کے اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخش دیا ہے. یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 72 میں فرمایا, ہم نے اپنی امانت سماوات پہاڑ اور عرض پر پیش کی, سب نے انکار کر دیا اور انسان نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا, بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. اس کو میں اشرف المخلوقات میں پہلے بیان کر چکی ہوں, مثبت اور نفی سوچ کے اندر. یہ جو مثبت سوچ والے ہیں وہی انسان ہیں, وہ مثبت سوچ کے ذریعے اشرف المخلوقات کو پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ رتبہ پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا, جو ایک نائب کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا, خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا. اور جو منفی سوچ والے ہیں وہ ظالم اور جاہل تھے, وہ ظالم اور جاہل ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہ کمایا اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے علم کے اندر معنی پہنانے کا نہ صرف یہ اختیار دیا بلکہ معنی پہنانے کی یہ مشین انسان کے اندر ہی فٹ کر دی, اور یہ بھی بتا دیا کہ علم کے اندر معنی اور مفہوم اگر مثبت ہوں گے تو آدمی پرسکون زندگی گزارے گا, اور اگر علم کے معنی اور مفہوم منفی ہوں گے تو آدمی ایسی زندگی گزارے گا جو حیوانات, نباتات اور جمادیات سے بھی کم تر ہوگی. ہمیں معلوم ہے کہ سکون اور راحت آدمی کو وہاں ملتا ہے جہاں سکون کے وسائل موجود ہیں. راحت آدمی کو وہاں ملے گی جہاں راحت کے وسائل موجود ہوں گے. روشنی آدمی کو وہاں ملتی ہے جہاں روشنی کا بندوبست ہو. خوشبو آدمی کو وہاں سے ملتی ہے جہاں خوشبو کے ذرائع ہوں. بدبو اور تعفن میں اگر انسان خوشبو تلاش کرے تو یہ اس کی بڑی ہی نادانی اور جہالت ہے. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ جس کے اندر مخلوق سے محتاجی ختم ہو جاتی ہے, بھروسہ اللہ پہ ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, اور وہ دست بدستہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم اور تمام ضروریات کا پورا کرنے والا سمجھنے لگتا ہے. نتیجے میں سکون اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستغنا کہا ہے, غنی, ایسا غنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ غنی ہے, امیر, دل کا امیر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار نعمتیں انسان کو عطا ہوتی ہیں, عطا ہوئی ہیں, ایمان, درست عقیدہ, اچھی صورت, اچھی سیرت. پہلی تینوں نعمتوں پر انسان کا اختیار نہیں. کون سی نعمت؟ ایمان, درست عقیدہ, اچھی صورت, اس پر انسان کو اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایمان, درست عقیدہ اور اچھی صورت عطا کی ہے تو اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ چوتھی نعمت کی حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرے, یعنی اچھی سیرت. اللہ تعالیٰ کو حسن سیرت مطلوب ہے. مرض دل کی دوا, حسن سیرت جب مطلوب ہے تو اللہ نے دوا بھی دی ہے نا سیرت کو, ٹھیک ہے. مرض دل کی دوا کتاب اللہ, قرآن پاک میں موجود ہے، نظر کرنی ہے صرف تفکر اور تدبر کی، ہر دوا قرآن پاک سے آپ کو مل جائے گی۔ ہمیں یہ نقطہ، اگر ہماری نظر ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ نظر کے معنی ہیں کہ جس چیز پہ بھی نظر ڈالیں اس کے اندر اللہ ہی نظر آئے، موجودات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، ہدایت کی ابتدا سے ہدایت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، تحسین، آفرین اور ثواب کی نیت سے نہیں کرتے، وہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کچھ چیز ان کو نہیں چاہیے ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی رضا ہی رہتی ہے۔ بارگاہ ازدی تک ایسے ہی لوگوں کی رسائی ہو جاتی ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال اور عذاب و ثواب میں یہ قانون کار فرما ہے کہ قومیں جب تک رب چاہی زندگی کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اپنے اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرتی ہیں، قدرت ان کی مدد کرتی رہتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری نہیں کرتی تو گویا وہ قانون الہی سے انحراف کرتی ہے۔ قدرت سے انحراف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اب اتنا مغرور، اتنا خود سر، اتنا خود پسند ہو گیا ہے کہ وہ قدرت کا تعاون ہی نہیں چاہتا۔ آج کل یہی صورتحال ہے، خود غرضی عام ہو گئی ہے۔ بعضوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کاروبار بنا لیا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ کاروبار ربیع الاول میں خوب چمکتا ہے، ہر آدمی صالحہ بن گیا ہے۔ کسی کو نہ تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی اصلاح کی فکر، سوچتا ہے دوسروں کو، بس دوسروں کی اصلاح کر دیں بس۔ ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا، اے فرزند مریم، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر، اگر اس نے نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کر، ورنہ شرمسار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ کیسے سدھاریں؟ کہ ہم عملی نمونہ بن جائے دوسروں کے سامنے۔ ٹھیک ہے، کیسا عملی نمونہ؟ کہ اگر کوئی ہمیں دیکھے کسی تو مومن کہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مسلمان اللہ کو ماننے والا اور مومن اللہ کی ماننے والا۔ کیسا مومن؟ مومن کی تعریف پھر کیا ہوئی؟ کہ جب تو اس کو دیکھے مومن کو تو تجھے اللہ یاد آئے، جب تو اس کے اعمال کو دیکھے تو تجھے آخرت یاد آئے، اور جب تو اس سے بات کرے تو تیرے علم میں اضافہ ہو۔ تو خود اپنے آپ پورا ایک نمونہ ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کرے۔ اگر اپنی اصلاح پہلے نہیں کی، اپنے آپ کو نمونہ نہیں بنایا، تو پھر کچھ نہیں۔ سب سے بڑی بات نماز کا قائم کرنا اور دل کا ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، من کے کالے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کبھی رائے راست نہیں پکڑ سکتے، جن کے دل اور زبان کچھ اور ہے۔ کھانے پینے کے اشیاء میں ملاوٹ کرنے سے ہمارا معاشرہ خطرناک معاشرہ بن گیا ہے۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کوئی جادو کے نام پر لوٹ رہا ہے اور کوئی جادو کے نام پر لوٹ رہا ہے۔ زندگی ٹوٹ رہی ہے، انسانیت کر رہی ہے، غریب پیس رہا ہے۔ اللہ کے نظام میں نہ کہیں اتفاق ہے، نہ کہیں کوئی حادثہ، نہ کوئی مجبوری۔ اس کے نظام ہر قوم کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، اچھا کرے گا تو اچھا رہو گے، نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے۔ جب کسی بندے کے اندر یہ بات یقین بن جائے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ خود بخود یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات کا حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہی ہے، بھروسہ صرف اسی پہ کرنا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شے، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، شعور رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر شے۔ جب کوئی قوم قانون الہی سے انحراف کرتی، جب ہی تباہ ہوتی ہے نا، جب کوئی قوم قانون الہی سے انحراف کرتی ہے، تو دراصل وہ قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتی ہے، وہ ویسے کام کرنے شروع کر دیتی ہے جو قدرت کو منظور نہیں ہوتے، وہ ویسے کام کرتی ہے جو قدرت پسند نہیں کرتی، جس کا قدرت نے حکم نہیں دیا، جس کا نبیوں نے اور کتابوں نے حکم نہیں دیا، وہ ویسے کام شروع کر دیتی ہے، تو دراصل وہ قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتی ہے۔ قدرت نے، قدرت جب قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتی ہے نا، قدرت اس کو پھر اپنے سسٹم سے نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے سسٹم کیا ہے اس کا؟ پناہ کا سسٹم، حفاظت کا سسٹم، ٹھیک ہے؟ اس سے نکال کے پھر اس کو باہر پھینکتی ہے کہ جب تو نے ہماری ماننی نہیں ہے تو جا پھر اپنی من مانی کر، ٹھیک ہے؟ جب قدرت ناراض ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے سسٹم سے نکال کر باہر پھینک جاتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم سے اختلاف، تفرقے بازی، دہشت گردی، رب چاہی زندگی سے انحراف، یہ سب کچھ قدرت سے انحراف ہے، ٹھیک ہے؟ جب قدرت ناراض ہو جاتی ہے تو اس کا نظام، قوم کو چلانے کا منظم سسٹم، منظم طریقے سے قوم چل رہی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، جو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اس کائنات کو، قوم کو چلانے کا ایک منظم سسٹم ہے، نظام ہے، اس نظام کو توڑنے کے لیے قدرت کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟ سن لو تھوڑا رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جب اس کو باہر پھینکتی ہے نکال کے، ٹھیک ہے؟ جب قدرت ناراض ہو جاتی ہے تو اس کا نظام، یعنی قدرت قوم کو چلانے کا نظام سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، اس کو باہر پھینک دیا۔ اس نظام کو توڑنے کے لیے قدرت کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟ یہ اس کا اپنا انتخاب ہے، آندھی کے ذریعے، پانی کے طوفان کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے، چنگھاڑ کے ذریعے، یا آسمانوں سے پتھر برسا کر، یہ اس کا اپنا نظام ہے، ٹھیک ہے؟ مکر و فریب، ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنا بھی ایک کوشش ہے، جس میں ذاتی غرض 98% اور عوام کا نفع 2% ہے یا صرف 0 کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مذہب کی پیروی میں مذہب ان قدروں کو اجاگر کرتا ہے جو قدریں ہمارے نوع انسانی کو ورثے میں ملی ہیں۔ اصل رہنمائی انبیاء کی رہنمائی ہے، اور وہ یہ کہ رب چاہی زندگی گزارنے والوں میں 2% ذاتی غرض اور 98% دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، اخلاص اور احسار ہوتا ہے، ہے اتنا 98% اخلاص اور احسار ہم میں، سوچیں ذرا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی۔ جب ہم پیغمبرانہ طرز فکر کو قبول کر کے آگے بڑھیں گے، اس صورت میں ہمارے راستے اللہ کی راہ میں کھلتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش برسنے لگے گی، اور ہم اس بارش میں شاداں اور فرحاں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں راستے ملتے رہیں گے، ہمیں روحانی راستہ دستیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس روحانی راستے سے تسکین ملے گی، ہم سکون میں رہیں گے، یہاں تک کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم پوری بنی نوع انسان کے لیے بہتر سوچ رکھیں۔ نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ مخلوق میں اخلاق اور احسار کے جذبے کو فروغ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور اتباع رسول پر دیں، کہ ہم اگر اتباع کریں گے تو بس بات بنے گی، ورنہ صرف نام سے کچھ بات نہیں بنتی، نام کہ ہمارے نبی ہیں، ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، اس سے بات نہیں بنے گی، ہمیں اتباع کریں گے، نمونہ ہونا چاہیے ہمیں۔ پیغمبرانہ تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ کائنات اللہ کا ایک کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کنبے کے تمام افراد مل جل کر خوشی خوشی رہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک روحانی انسان بن جائیں۔ روحانی انسان کیسا ہوتا ہے؟ جس کو بس اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ کم لوگ روحانی ہوتے ہیں جن کو صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، جو صرف اللہ سے صرف اللہ ہی کو چاہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو جنت الفردوس ہماری زیادہ تر لوگوں کو مطلوب ہوتی ہے. وہ ایک ہے نا علامہ اقبال کا شعر, ہماری جنت بہت قسم کی ہیں, جنت عدن, جنت نعیم, ٹھیک ہے, بے شمار. جیسے دوزخ کے بہت سارے نام بتائے تھے اس دن میں نے, جنت بھی بہت ساری ہیں. ہر بندہ اپنی کاوش کے مطابق مختلف جنتوں کے درجوں میں جائے گا. زیادہ سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں جنت الفردوس کو کہہ دیتے ہیں, جنت الفردوس ہماری بہت بڑی ہے. سارے لوگ کہیں گے یا اللہ ہماری جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, لیکن یاد رکھیں کہ ایک جنت ہے جنت القرب, وہ اس سے اوپر ہے, ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا, ایک وہ عالم ہے سب سے اوپر عالم جہاں پر اللہ تعالیٰ, جو تصوف میں یہ چیز بیان کی گئی, ویسے موقع پر آ گیا تو میں بتا رہی ہوں, جس کو ہم عالم لاہوت کہتے ہیں. ہمارا یہ عالم جو یہ والا عالم دنیا کا ناسوت ہے, اس کے اوپر عالم عالم ملاکوت ہے, اس کے اوپر عالم جبروت ہے, اس کے اوپر عالم لاہوت ہے. رہنے والا یہیں رہے گا, رہیں گے آپ اسی دنیا میں, لیکن شریعت کے پابند ہیں تو عالم ناسوت کے باسی ہیں. آگے اور چلے گئے تھوڑا آگے, اور نفلی عبادت میں زیادہ ہو گیا, ذکر زیادہ ہو گیا, تو عالم ملکوت میں پہنچ جائیں گے, اس سے آگے عالم جبروت, اس سے آگے عالم لاہوت جہاں پر اللہ کی ذات ہے. عالم جبروت تک جو لوگ رکیں گے وہ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے, نیچے والے لوگ درجہ بدرجہ نیچے والی جنتوں میں ہوں گے. اب بہت کم لوگ روحانی ہوتے ہیں. روحانی وہ جو اللہ سے اللہ کو طلب کریں, جو جنت قرب کے طالب ہیں. یہ علم ہی نہیں ہے اصل میں, علم کیا کرے گا, شریعت ہی پوری نہیں ہوتی. شریعت پوری ہو تو پھر طریقت ہو, طریقت پوری ہو تو پھر حقیقت ہو, معرفت ہو اور پھر حقیقت فنا فی اللہ ہو. تو یہاں تو شریعت ہی پوری نہیں. مقام شریعت کا دعویٰ دار دن میں 5000 مرتبہ لفظ اللہ اپنے منہ سے نکالتا ہے. کون ہے جو کہے گا میں, یہاں تو ایسے ہیں جن کے نمازیں قضا, روزے قضا, حج قضا, زکوٰۃ قضا, کہاں شریعت ہی پوری نہیں. جب شریعت پوری نہیں ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیسے ہمیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. یہ راستے اللہ تعالیٰ خود ہی کھولتے چلا جاتا ہے, بشرطے بندہ خود اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے. جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا ایسے ایسے آگے چلتا چلا جائے گا. اب شریعت کے لیے سن لیں کہ شریعت ہے کیا. شریعت نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تبلیغ, جہاد, سال میں ایک ماہ کے روزے رکھنے والا, 2.5% زکوٰۃ دینے والا, حافظ, عالم, قاری, سب مقام شریعت پر ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آگے بھی سن لیں, ان کا نفس نہ مرا نہ پاک ہوا, بس ذرا سا سدھر گیا, یہ شریعت ہے. مقام شریعت کے دعویٰ دار بھی بے شمار جنت الفردوسی کی طلب کرتے ہیں. جنت القرب روحانی لوگ مانتے ہیں, کیونکہ جب وہ پہنچتے جاتے ہیں راہیں کھلتی جاتی ہیں, دماغ کھلتا چلا جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی وسعتوں, کائنات کی وسعتوں کو دیکھتے جاتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے جاتے ہیں, اپنی نفی کرتے جاتے ہیں, اپنے آپ کو ختم کرتے جاتے ہیں, حتیٰ کہ خود فنا ہو جاتے ہیں, بس ان کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے ہر طرف. ایسے شخص کے لیے ہی اللہ تعالیٰ, علامہ اقبال تھے نا عاشق رسول تھے, انہوں نے طائر کہا ہے پرندوں کو, اور وہاں پر انہوں نے انسانوں کو بھی طائر ہی گردانا ہے. انہوں نے ایک شعر کہا تھا, ایک شعر انہوں نے کہا, اے طائر لاہوتی. لاہوت وہ سب سے بڑا والا عالم ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہا گیا ہے کہ تو وہاں سے آیا ہے, اربا وہاں سے آئی تھی نا, وہیں پر ہم نے اربا نے اقرار کیا تھا نا الست بربکم, کہ تو وہاں کا طائر ہے, پرندہ تو وہاں کا ہے, اور تو نیچے ہی ٹھہر جائے گا. کوئی جنت العدن میں, کوئی جنت النعیم کے رزق پر راضی ہو گیا, کوئی جنت العدن کے رزق پر راضی ہو گیا, زیادہ سے زیادہ تم جنت الفردوس کے رزق پر راضی ہو گیا. انہوں نے کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق پہ موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, کہ اور جل اوپر زیادہ ہیں, تو جنت القرب کو حاصل کر, تو وہاں سے آیا ہے, تیرا اصل منزل وہی ہے, مقام تیرا وہی ہے, اس کو حاصل کر جا کے. لیکن کون حاصل کرے گا اس کو, یہاں تو دنیا ہی کھا گئی انسانوں کو, ہم سب کو دنیا لپیٹ گئی. ہمارے تین دشمن ہیں, نفس, ابلیس اور یہ دنیا, ٹھیک ہے. نفس, ابلیس اور دنیا کو بیک وقت چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. نفس اور ابلیس کو چھوڑ بھی دیں تو دنیا ہمیں نہیں چھوڑتی, इसको हमें ज़बरदस्ती अपने आप छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि रूहानी, रूहानी कौन होता है इसको बताया। रूहानी वो होता है सादा लफ्ज़ों में जो जिसकी सोच पैगंबराना तर्ज फिक्र पर काम करे। ठीक है ना, वही पैगंबराना तर्ज फिक्र, वही अल्लाह की रज़ा। और ये तर्ज फिक्र ही हमें बताती है कि इंसान कितना ही बाख्तियार और साहिब इलम क्यों ना हो जाए, वो मशीयत का पाबंद है अल्लाह ताला का। ज़ाविया नज़र में अगर पैगंबराना तर्ज फिक्र है कि हमने पैगंबर जो नबी ने बताया उसे भी चलना है, ठीक है, तो आदमी सिरात मुस्तकीम पर कायम रहता है। और अगर इंसान के अंदर शैतानी तर्ज फिक्र है तो वसवसों में घिरा रहता है, और इंसान जिस कदर शक और वसवसों में गिरफ्तार होता है उतना ही सिरात मुस्तकीम से दूर होता चला जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह फातिहा में जो सबसे बड़ी दुआ इंसान के लिए तजवीज़ की है और बताई है, वो है सिरात मुस्तकीम का हसूल। और ये तो बहुत ही करम है कि अल्लाह ताला ने खुद ही वहाँ पर हमें सिरात मुस्तकीम के लिए कह दिया, वरना अगर हमें मौका ना देता हम क्या कहते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ तक ही अगर होता और फिर हमें अपने आप कुछ मांगने के लिए छोड़ दिया जाता तो फिर हम यहाँ भी दुनिया ही मांगते। ये तो शुक्र है कि उसने खुद ही कह दिया कि अब मांगो ए दिन सिरातल मुस्तकीम, तरीका भी सारा खुद ही बता दिया, ज़राए भी सारे खुद ही मुहैया कर दिए, सब कुछ तो अपने आप ही दे दिया। अगर हम खुद अब भी सिरात मुस्तकीम पर ना चलें तो ज़ाहिर है फिर रोज़े महशर तो अल्लाह ताला माफ़ करे, रोज़े महशर की हसरत नाउम्मीदी अल्लाह वो किसी को ना दिखाए। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए और अपने करम फजल से भरपूर अंदाज में नवाजे। वाखर दावान आने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम।